رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں جان کنی کی سختیاں جو مرنے والے پیش ہوتی ہیں اس ضمن میں کچھ عرض کروں گا. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ جو مردے زندہ کرتے ہیں تو وہ سب تازہ تازہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مرے نہ ہو، بے ہوش ہو، آپ ہمیں کوئی بہت پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائیں. چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان سب کو ساتھ لیے ایک قبرستان کی طرف چلے اور انہیں حضرت سام بن نوح رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر لا کھڑا کیا اور اللہ تعالی کی جناب میں دعا کی اور حضرت سام کو آواز دی، قم باذن اللہ. چنانچہ قبر شق ہوئی اور ایک شخص اس میں سے برآمد ہوئے. آپ نے اس سے نام دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سام بن نوح ہوں علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ. وہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو انتقال کیے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ مجھے 4000 سال انتقال کو ہو چکے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے مطلب دور میں بہت فرق ہے، 4000 سال. انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور میں انتقال کر چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے یہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو نوجوان تھے جب آپ نے وصال کیا تھا. تو حضرت سام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ جب مجھے قبر سے اٹھنے کا بھی حکم ہوا تو ایک دم مجھ پر یہ ہول طاری ہوا کہ شاید قیامت قائم ہوئی. تو قیامت کے خوف سے میرے بال ایک دم سفید ہو گئے. تو حضرت سام سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو بتایا کہ 4000 سال میرے انتقال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک موت کی سختیاں جو تھیں، ان کی شدت اور ان کی تکلیف جو ہے، ان کی تلخی، وہ میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. تو میرے محترم اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ موت کی سختی کس قدر اثر کرتی ہے. ایک مرتبہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات سنا کرو، ان کے قصے، ان کے واقعات جو ہیں وہ سنا کرو، بیان کیا کرو، ان میں بڑی عبرت ہوتی ہے. پھر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک بار قبرستان میں گیا اور ایک قبر کے پاس ٹھہرا، اور وہاں اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس قبر والے کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے حالات دریافت کریں. چنانچہ وہ قبر پھٹی اور ایک شخص اس میں سے برآمد ہوا جس کے ماتھے پر نماز کا نشان تھا، سجدے کا نشان تھا. اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے کیوں تکلیف دی؟ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے موت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے موت کو کیسا پایا. تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے انتقال کیے 100 سال ہوئے، لیکن ابھی تک موت کی سختیوں کو میں نہیں بھولا، اس قدر موت کے وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، پھر وہ جو شخص تھا وہ اپنی قبر میں لوٹ گیا اور قبر برابر ہو گئی. آپ غور فرمائیں کہ موت کی سختیاں کس قدر شدید ہیں. بہرحال روایات جو ہیں اس میں اس ضمن میں کافی ہیں، لیکن تمام روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس پر موت طاری ہوتی ہے اس پر بہت زیادہ مطلب نہیں کہ تکلیف اس کو ہوتی ہے. البتہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو تکلیف ہے. اب جس پر نظر طاری ہے، اسپتال میں بستر پہ پڑا ہے، اب تو یہ پوزیشن ہوتی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے مریض بستر پہ پڑا ہوتا ہے، اس کے زبان کو بچانے کے لیے منہ میں کوئی مطلب یہ لوگ اپنا کوئی آلہ رکھ دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ لوگ ان کے نزدیک کہ کہیں مطلب بے ہوشی کے عالم میں زبان جو وہ دانتوں میں کچل کر زخمی نہ ہو جائے تو وہ آلہ ڈال دیتے ہیں. ناک میں کچھ نلکیاں ڈلی ہوتی ہیں، پتہ نہیں یہاں ڈرپ چڑی ہوتی ہے، کہاں ڈرپ چڑی ہوتی ہے، بہت عجیب و غریب آلے وہ لگا کے رکھتے ہیں، اور وہ مریض جو وہ بظاہر بڑا پرسکون لیتا ہوتا ہے، آکسیجن چڑی ہوتی ہے، لیکن اگر اس پر نزہ ہے پر جو کچھ سختیاں ہو رہی ہیں وہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتی کہ اس پر کیا گزر رہی. بظاہر وہ بے شک بے ہوش ہے، لیکن اب وہ کسی اور عالم میں ہے، اور اب وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ محسوس کر رہا ہے، تو نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں کچھ بتا سکتا ہے. اس قدر مطلب ہے کہ اس وقت وہ بیچارہ اس قدر تکلیف میں ہوتا ہے، اس قدر تکلیف میں. نہ ہمارا رونا دھونا اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ ہم اس کے لیے مطلب نعرے لگائیں چلائیں تو اس سے وہ مطلب ہے کہ فائدہ ہوتا ہے، نہ ہم اپنے سر پچھاڑے دیواروں سے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس کو مطلب ہے کہ اگر سکون مل بھی سکتا ہے نا تو وہ ہے کہ حدیثوں میں آیا کہ یاسین شریف، اگر اس کے سرانے یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو البتہ مطلب یعنی کہ اس کو مطلب یعنی کہ روح قبض روح میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ یاسین شریف سرانے نہیں پڑھی جاتی. شرح الصدور میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ موت کی جو سختیاں اور تکالیف ہیں ان تمام تکلیفوں میں سے ایک قطرہ تمام آسمانوں اور زمینوں والوں پر، تمام آسمان اور زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے، یعنی کیا انسان کیا فرشتے ہیں سب پر وہ ٹپکا دیا جائے، جانوروں پر، اس پر، اس پر، تو سب کے سب مر جائیں. یعنی موت کی جو تکلیفیں ہیں ان میں سے ایک قطرہ اگر تمام آسمان اور زمین والوں پر ٹپکا دیا جائے تو یہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ مر جائے. آپ اندازہ لگائیں تو یہ ساری تکلیفیں جس پر یکجا ہو جائیں وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. ہم بظاہر کسی کو مرتا دیکھتے ہیں، جیسے کسی کو چھری مار دی وہ تڑپ رہا ہے، کسی کو گولی مار دی وہ تڑپتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس پر نظر تاری ہے تو اب نہ اس کو چھری کا احساس ہوگا نہ گولی کا احساس ہوگا. ہم تو اس پر رحم کھا رہے ہیں کہ اس سے خون بہ رہا ہے، یہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، تڑپ رہا. اگر اس پر نظر تاری ہو گیا تو اس کو ابھی گولی اور چھری کی اس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور شہادت کا جام پیو ورنہ مر جاؤ گے، کہ میرے نزدیک موت کا ایک جھٹکا بستر پر مرنے والے کو جو ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے. موت کا ایک جھٹکا، بعض لوگوں کو کئی کئی روز تک سکرات رہتی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کئی کئی روز تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی، اس کی جاکنی کا سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے. تو شہید کو بھی وہ تکلیفیں ہوتی ہیں، شہید کو بھی وہ تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کی آپ یعنی کہ موجودہ یعنی مثال یوں سمجھیں کہ جب آپریشن کرنا ہوتا ہے تو اس جگہ کو یہ ڈاکٹر جو ہے وہ سن کر دیتے ہیں، یا اگر آپریشن بڑا ہے، میجر آپریشن ہے، تو وہ مطلب بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بندہ بے ہوش ہے تو اس کو آپریشن کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ تڑپتا ہے کہ بہت درد ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ واتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور لوگ اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، آپ نے آپریشن شاید کرایا ہو تو آپ کو خود تجربہ ہوگا، مجھے بھی اس کا تجربہ ہے کہ پکڑ کے رکھتے ہیں ورنہ وہ زخم خراب ہو جائے، ٹانکے کھل جائیں یا وہ بینڈیج وغیرہ اس کا کھل جائے. لیکن جب تک بے ہوش ہے تو اس کو مطلب وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا. یہ تو ایک دنیاوی مثال تھی. اب مذہبی مثال اس کی میں یوں بیان کروں کہ حضرت یوسف علیہ نبی جنا والے صلاۃ والسلام کے حسن و جمال پر زلیخا فریفتہ ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بعد میں تو خیر وہ تائب ہو گئی تھی، تو ان کی سہیلیوں نے ان سے ہنسی کی، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں میرا یوسف دکھاؤں تو پھر کہنا. چنانچہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک میٹنگ بلائی، ایک اجتماع کیا، ساری سہیلیوں کو جمع کیا، اور یوسف علیہ السلام اس وقت ان کی قید میں تھے، تو سب کو جمع کیا اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو اور چھری دے دی کہ میں جب تم لوگوں کو آرڈر کروں اس وقت تم لیمو چھری سے کاٹ دینا. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، لیمو یا سیب یا بوٹی، مختلف مطلب روایتیں ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اب سب چھری اور لیمو لے کر تیار ہیں کہ اس کو جیسے ہی آرڈر ملے گا یہ کاٹیں گے. اور ادھر یوسف علیہ السلام کو مطلب ظاہر کیا، یعنی دونوں کام ایک ساتھ ہوئے، اور یہ بھی آرڈر ہوا کہ اپنے اپنے لیمو کاٹ دو. جیسے ہی ان لڑکیوں کی نظر یوسف علیہ السلام کے حسن پر پڑی، ایسی میں ہوئی کہ لیمو کے بدلے سب نے اپنی انگلیاں چھری سے کاٹ دی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا. بعد میں محسوس ہوا کہ ہماری انگلی کٹ گئی. تو یوسف علیہ السلام کے جلوے میں اس قدر وہ گم ہوئی کہ انہیں مطلب انگلی کٹنے کا احساس نہیں ہوا. یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور تفسیروں میں یہ ملتا ہے. اور یہاں ایک محبت والی بات، بہت پیاری بات یہ بھی ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زنان مصر نے، مصر کی خواتین نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی. اگر میرے سرتاج سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی. تو میرے آقا کی تو شان کیا ہے، تو حسن دیکھ کر انگلی ہی کٹی ہے. میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری اور عشق سے لبریز بات یہاں فرما گئے، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر، حسن دیکھ کر زنان مصر نے اپنی کاٹی بھی تو صرف انگلی کاٹی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آپ شاید پوری بات نہیں سمجھے ورنہ زیادہ لطف آتا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اگر کٹی، وہ بھی حسن دیکھ کر، تو صرف انگلی کٹی. اور یہاں حسن دیکھ کر نہیں، صرف نام پر انگلی نہیں سر کٹائے جا رہے ہیں. دونوں کی شان میں کتنا بڑا فرق ہے. کہیں تو حسن دیکھ کر کٹے بھی تو انگلی، اور کہیں یہ کہ دیکھ کر نہیں صرف نام پر، اور کٹے تو بھی سر، انگلی اور سر میں بڑا فرق ہے. اسی کا ترجمہ میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان حضرت سیدنا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا. پیشے یوسف علیہ السلام، پیشے یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنانے مصر نے، پیشے یوسف ہاتھ کاٹے ہیں زنانے مصر نے، تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال. آپ کی خاطر تو جمال حسن و جمال کے شیدائیوں نے سر اپنے کٹا دیے، وہاں تو کٹی بھی تو ہوں گی. تو بہرحال میرے مسلم بھائیوں، سمجھانا یہ مقصود تھا کہ انگلی کٹی لیکن احساس نہیں رہا کہ کوئی مطلب نے کہ جلوہ تھا. تو اسی طرح جو نیک مومنین ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، عاشقین ہوتے ہیں، ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ان کے ساتھ بھی جب کرم ہو جاتا ہے، رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالی نوازتا ہے، تو ان کو بھی طرح طرح کے جلوے دکھائے جاتے ہیں. وہ فرشتوں کی قطاریں دیکھ رہا ہے، جنت کے مناظر اس کے سامنے ہیں، اور خوش نصیبوں کے سامنے تو اللہ کے حبیب کا جلوہ بھی ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کی روح جب نکلتی ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ حضرت مولانا حسن اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. سر بالی، سر بالی یعنی سرانے، سر کے قریب سرانے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، یا رسول اللہ، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جب موت بھی آتی ہے تو سج دھج کر دلہن کی صورت میں عاشقوں کے سرانے آتی ہے اور ان کی روح لے جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ جو نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے، داڑھی والا ہے، امامے کے تاج سجانے والا ہے، زلفوں والا ہے، سنتوں کا شہدا ہے، مدینے کا دیوانہ ہے، اس کی جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ محبوب کے جلوے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، جس پر انعام ہو گیا اس کے لیے تو بڑی آسانیاں ہوں گی، اور اگر انعام نہیں ہوا، اس نے نہیں چاہا، تو ایسی سختیاں ہوں گی کہ نہ ماں بچا سکے گی، نہ باپ، نہ تمہارا کلاشن کوپ تمہیں کام آئے گا، نہ تو سیاسی لیڈر، یاد رکھ، نہ جوڑو کراتے کا فن تمہیں کام آئے گا. اس لیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب موت ساری ہوتی ہے نا کسی پر، تو بڑے بڑے حلیم مرد اور عورت جو ہیں اس وقت حیران ہو جاتے ہیں. چنانچہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو، یعنی جس پر موت ساری ہو، نزا اور سکرات کا عالم ہو، اس کو کلمہ توحید کی تلقین کرو، اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو. اور یہ یاد رکھیے، اس طرح نہیں کہا جاتا ہے کلمہ پڑھ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ موت کی بے ہوشی میں انکار کر دے کہ نہیں پڑھتا اور کام اس کا خراب ہو جائے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی مر رہا نزا ہے تو اس کے قریب سب بیٹھ کر زور زور سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار یہ پڑھیں تاکہ وہ بھی پڑھنے لگے، اس کو یاد آ جائے. یہ طریقہ ہے، اصل طریقہ. تو تم اس کو کلمہ توحید کی تلقین کرو اور جنت کی بشارت دو، نہ اس پر رحمت کی باتیں کی جائیں اس کے پاس، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے حلیم یعنی صبر والے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ، حلم اور بردباری والے لوگ، اور عورتیں، مرد عورت، یہ سب حیران ہو جاتے ہیں اس قدر اس پر تکلیف ہوئے ہوتی ہے. اس وقت شیطان انسان سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یہ بھی فرمایا سرکار نے، اس وقت شیطان انسان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے. پھر فرمایا، خدا کی قسم، ملک الموت کو دیکھنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے بھی زیادہ ہے. 1000 وار سے بھی تلوار کے ملک الموت کو دیکھنا یہ زیادہ گویا تشویشناک اور خطرناک ہے. خدا کی قسم، سرکار قسم ارشاد فرما رہے، خدا کی قسم، جب انسان مرتا ہے تو اس کی ہر رگ انفرادی طور پر، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ تکلیف برداشت کرتی ہے. ہر رگ میں اس کی تکلیف ہوتی ہے. ہر رگ میں کس طرح تکلیف ہوتی ہے اس کو یوں سمجھیں، ایک روایت میں آیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شدائد موت کے بارے میں سوال کیا گیا، سکرات موت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت کی آسان ترین تکلیف، موت کی آسان ترین تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈال دے، کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈال دے اور پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون بھی نکل آئے گی، یعنی اون کے بجائے آپ سمجھنے کے لیے روئی لے لیں، روئی جو ہوتی ہے روئی میں اگر کانٹے دار شاخ، اول تو جائے گی نہیں، اگر کانٹے دار شاخ کو جس میں چاروں طرف کانٹے، اس شاخ کو آپ گھونپ دیں زور لگا کر روئی میں، اب یہ روئی میں پیوست ہو گئی، اب اس کو آپ کھینچیں گے جب کانٹے دار شاخ کو، تو روئی کی بھی مطلب یعنی کہ وہ ریشے وغیرہ روئی کے وہ شاخ کے ساتھ نکلنے شروع ہوں گے، اور چونکہ کانٹے اس میں اٹکے ہوئے روئی میں ہر طرف اٹکے ہوئے تو آسانی سے نہیں نکلے گی، کانٹے دار شاخ بہت زور لگائیں گے تو روئی کے ریشے لیتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ نکلے گی، ایک دم سے نہیں نکلے گی۔ تو اسی کی مثال ہے کہ رگ رگ میں چونکہ روح جو ہے وہ پیوست ہوتی ہے، رگ رگ میں ہماری، تو وہ مطلب یعنی کانٹے دار شاخ کی مثال دی کہ آسان تکلیف ہے، تو وہ روح کو گویا کھینچ کر فرشتے نکالتے ہیں، تو جب وہ نکالتے ہیں تو وہ اسی طرح کانٹے دار جس طرح شاخ نکل رہی ہے وہ روح نکل رہی ہے، اور روح قدموں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، قدموں کی طرف سے نکلتی ہے، پاؤں پہلے ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر گھٹنوں پہ اٹکتی ہے، پھر جو بدکار ہوتے ہیں ان کو فرشتے مار لگاتے ہیں، گھٹنوں پر مارتے ہیں، مختلف جوڑوں پر جب وہ رکتی جاتی ہے وہ مارتے جاتے ہیں، بہت برا حال ہوتا ہے، اور اس کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو اس طرح مطلب پھر گردن میں اٹک جاتی ہے بعضوں کا، سارا جسم ٹھنڈا لیکن اس کا سر گرم ہوتا ہے، بعض اس طرح ڈاکٹر لوگ پہچان نکالتے ہیں، سر گرم ہے ابھی مرا نہیں، اور واقعی ابھی مرا نہیں، روح ابھی اس کی گردن میں جو اٹکی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے نکلتی ہے۔ تو یہ کہ بہت ہی مطلب وہ سختی کا مطلب موقع ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے نے ان سے عرض کیا کہ ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عقل مند شخص مجھے سکرات کے عالم میں مل جاتا تو میں اس سے موت کا حال دریافت کروں، تو مجھے آپ سے زیادہ عقل مند کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ پر نزا کا عالم ہے، تو ابا جان آپ بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو جو ہیں وہ دو تختوں کے بیچ میں مطلب پس رہے ہیں، اور سوئی کے نکوے کے برابر، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے میں سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ کو، ایسا محسوس ہو رہا ہے کانٹے دار شاخ کو میرے پیروں سے لے کر میرے پیروں کی طرف سے سر کی جانب کوئی مضبوط بازوؤں والا شخص کھینچ رہا ہے، اس طرح تیزی سختی سے وہ پاؤں کی طرف سے لے کر سر کی طرف کوئی کانٹے دار شاخ کھینچی جا رہی ہے میرے جسم میں جو پیوست ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنی سختی ہے۔ ان کا ہوش قائم تھا اور یہ ہمیں سمجھانا مقصود تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اسے محسوس ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے موت کا حال بتائیے، تو آپ نے عرض کیا یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کانٹے دار درخت کی مانند ہے جو مسلمان کے اندر ہو اور اس کی رگ و پے میں سرایت کر چکا ہو، اب ایک مضبوط بازوؤں والا انسان اس کو کھینچ رہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے دیکھا کہ موت کی سختیاں کس قدر زیادہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میت کے پاس تشریف فرما تھے، حضرت عزرائیل ملک الموت سے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو، کہ اے ملک الموت میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو۔ کتنا پیارا خطاب ہے، کتنی پیاری مطلب ہے کہ وہ طرز گفتگو ہے ملک الموت علیہ السلام کی، کتنا ادب کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آپ کا دل خوش ہو، میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انسان کی روح قبض کرتا ہوں تو چلانے والے کی خوف پکار مچا دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم نے نہ اس پر کوئی ظلم کیا نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی اور ہم نے اس کو موت دے کر کوئی جرم نہیں کیا. تو اگر تم اللہ جل جلالہ کے کیے پر راضی ہو تو ثواب پاؤ گے, اور ہم کو تو بار بار آنا ہی ہے. اس لیے ڈرتے رہو, خیمے والے ہو یا کچے مکانوں والے, نیک ہو یا گناہگار, پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہو یا ہموار زمین پر بسنے والے. پھر فرماتے ہیں ملک الموت کہ میں ہر دن اور ہر رات ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوں. سب کے چہرے دن رات ملک الموت بغور دیکھتے ہیں. میں ہر رات اور ہر دن ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوں, اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زیادہ پہچانتا ہوں. خدا کی قسم اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو اللہ کی اجازت کے بغیر قبض نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام پانچوں وقت نمازوں میں چہروں کو بغور دیکھتے ہیں. تو اگر دیکھتے ہیں کسی نیک اور نمازی انسان کی موت قریب آ گئی تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں, شیطان کو ہٹا دیتے ہیں. نمازیوں خوش ہو جاؤ, سنتوں کے پروانوں خوش ہو جاؤ, مدینے کے دیوانوں خوش ہو جاؤ, اور وی سی آر والوں, ٹی وی والوں, داڑھی منڈانے والوں, ماں باپ کو ستانے والوں, اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دلانے والوں, سنتوں سے روکنے والوں, داڑھی اور امامے سے روکنے والوں, باز آ جاؤ. کہ جو نیک نمازی ہوتا ہے سنتوں کا پابند ہوتا ہے, داڑھی والا, امامے والا, زلفوں والا ہوتا ہے, سنتوں کا لباس پہننے والا ہوتا ہے, اللہ رسول کی یاد میں کھویا رہنے والا ہوتا ہے, حلال روزی کمانے والا ہوتا ہے, تو گویا ملک الموت اس سے شیطان کو دور ہٹا دیتے ہیں دور. اور پھر کیا کرتے ہیں, اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین بھی کر دیتے ہیں, کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اے دعوت اسلامی والو تمہیں مبارک ہو, تم سنتوں کا درس دیتے ہو, اللہ کے حبیب کی نعتیں گنگناتے ہو, تلاوت کلام پاک کرتے ہو. اے نمازیوں, اے روزہ دارو, اے سنتیں اپنانے والو, تمہیں مبارک ہو کہ انشاءاللہ تمہیں خود ملک الموت علیہ السلام شیطان کو بھی دور ہٹا دیں گے تم سے, اور تمہیں کلمہ طیبہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف دعوت اسلامی والے کو کلمہ پڑھائیں گے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی سنتوں کی تبلیغ کرتی ہے, نمازوں کی تبلیغ کرتی ہے, اور یہاں جو جمع ہوتے ہیں الحمدللہ وہ سنتوں سے محبت کرنے والے جمع ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا, ورنہ یہ کہ روئے زمین پر صرف دعوت اسلامی اہل حق نہیں ہے, ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام نہیں سنا لیکن وہ بہت پرہیزگار ہوتے ہیں. تو میں تو ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی الحمدللہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, صاحب ایمان ہے, خوش عقیدہ ہیں, ان کے لیے بشارت ہے انشاءاللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام دن میں تین مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے, جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے, اس کی روح قبض فرماتے ہیں, گھر والے رونے لگتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا, میں تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے مامور ہوں, نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی اس کی روح قبض کی, اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ اس فرشتے کو ملک الموت کو دیکھ لیتے اور اس کی بات سن لیں تو اپنے میت کو بھول کر خود اپنے آپ کو رونے لگ جائیں, لیکن ملک الموت نظر نہیں آتے, ان کی آواز ہم سن نہیں پاتے. اس میں بھی مصلحت ہے, اگر ہم آواز سن پاتے ملک الموت کو دیکھتے تو پھر آزمائش کا ہے کہ سبھی نمازی بن جاتے, گناہ ہی ختم ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمیں اسی لیے مطلب ان باتوں کو پردہ رکھا, اور پھر حدیثوں میں ہمیں تنبیہ بھی کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تنبیہ بھی کی. اب جو جاہل ہے, علم حاصل نہیں کرتا, تو اس کے لیے دلیل نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا, اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت, ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض. کوئی ایک بھی حدیث نہیں لا سکتا کہ اس سے مراد دنیا کا علم ہے. مثلا جس پر نماز فرض ہو گئی اس کے لیے اب فرض ہے کہ نماز کیسے صحیح ہوتی ہے اور نماز کس طرح فاسد ہوتی ہے, اس کا علم حاصل وہ کر لے. وضو کیسے درست ہوتا ہے اور غسل کس طرح فرض ادا ہوتا ہے, کس طرح کیا جاتا ہے. روزے جس پر فرض ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ روزہ کیسے درست ہوتا ہے, کیسے وہ ٹوٹ جاتا ہے. زکات جس پر فرض ہوئی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ سیکھے بھی کہ زکات کیسے کیسے مطلب ادا کی جائے. نہیں پتا ہوتا, ہر چلتے پھرتے کو زکات دے دیتے ہیں, جان چھڑاتے, ایسے تھوڑی زکات دی جاتی. اس کے لیے بہت سخت مطلب احکام کہ کس طرح کس کو زکات دی جائے, کہ احکام ہے. اگر آپ نے اس طرح کوتاہی کی تو آپ کی زکات کھولی ہوئی, پیسے ضائع ہو جائیں. اس لیے کسی جاننے والے سے سیکھو کہ وہ آپ کو طریقہ بتائے کس طرح دیے, یا مطالعہ کرو. باہر شریعت کے پانچویں حصے میں زکات کے مسائل ہیں, پانچویں حصے رمضان کے بھی اور زکات. رمضان کے مسائل تو کافی حد تک آپ فیضان سنت میں بھی الحمدللہ ہے, فیضان رمضان پڑھے آپ, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ روزے کے اتنے اہم اہم مسائل ہیں جو آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے تھے. اسی طرح جس طرح حج فرض ہو گیا اس کے لیے لازم کہ حج کس طرح درست ہوتا ہے, وہ اس کو سیکھنا پڑے گا, فرض ہے اس کے لیے. تو میں نے بے شمار حاجیوں کو دیکھا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہو. جب ان کو سمجھاؤ کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کیوں کی, آپ پر بکرا واجب ہو گیا, دم واجب ہو گیا, پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا. جب ایک کام کرنا ہے تو پورا کرو. اب چار رکعت عشاء کی فرض ہے, کسی نے تین پر سلام پھیر دیا, اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی وہ تو نماز نہیں ہوئی, چار دوبارہ پڑھو, تو وہ کہہ دے گا اللہ معاف کرے گا. تو یہ جواب نہیں نہ ہوا نا, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر قادر ہے, اب ایک بھی سجدہ نہ کرو. جس طرح اللہ ہی نے تو حکم دیا نا, اس کے حبیب نے جو فرمایا وہی اللہ نے فرمایا کہ بھائی چار پڑھو, تو اب اللہ رسول کی خلاف ورزی برملا کرتے ہوئے کہتے ہو اللہ معاف کرے گا. تو یہ ایسی کوتاہی نہیں جس کے بارے میں یہ جواب دیا جائے. اب بتقاضا بشریت جو گناہ ہو جاتے ہیں اس پر بے شک اگر آدمی کہے گا اللہ معاف کرے گا تو وہ سمجھنا, لیکن یہ آنے کے ہٹ درمی کرنا اور قصدن تین رکعتیں پڑھنا, حج اپنا خراب کرنا, روزے خراب کرنا, زکات خراب کرنا, پھر کہہ دینا کہ اللہ معاف کرے گا, تو اللہ بے شک معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن یہ جواب یہاں انفٹ ہے, یہ جواب جو ہے یہاں سیٹ نہیں ہو رہا, فٹ نہیں ہو رہا. تو اس لیے میرے بھائیو حدیث کی شرح یہی ہے کہ ضروریات کا علم, اب ضروریات کا علم نہیں مانو, اب تمہیں وضو تو آتا نہیں, تمہیں نماز جنازہ پڑھنا آتی نہیں, نماز کے ارکان تمہیں معلوم نہیں, جنازے کی دعا کسی کو یاد نہیں. آپ کے ملک پاکستان میں الحمدللہ علم دین بہت اچھی طرح مل رہا ہے, اور دعوت اسلامی کے اجتماع الحمدللہ بہترین ذریعہ علم دین حاصل کرنے کا. الحمدللہ ان کے درس جو ہیں وہ زبردست ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے, کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ چلو بھائی آپ دار العلوم میں داخل ہو کر ہی علم دین حاصل کر سکتے, کوئی ضروری نہیں. اب تو ہزارہ کتابیں ایسی ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر بھی اگر چاہیں تو اپنی دنیاوی مصروفیات کو جاری رکھتے ہوئے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ آج مطلب یہ نیت کر لیں کہ فیضان سنت کے صرف روزانہ چار صفحے پڑھیں گے, زیادہ بھی نہیں, صرف چار صفحے, ڈیڑھ ڈی چار صفحے, اور اس کو فیضان سنت کو آپ ختم کریں, ڈائری رکھیں, اس میں مین مین باتیں نوٹ کر لیں, اس میں انڈر لائن کر لیں. میں خدا کی قسم آپ کو عرض کروں گا کہ آپ اتنا علم حاصل کر لیں گے کہ آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. لیکن بے شمار لوگ ہیں کہ فیضان سنت لے کر وہ رکھ لیتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, آپ اس کو کھول کے پڑھیں, یہ یقیناً سنتوں کا فیضان ہے, برسوں کی محنت کا نچوڑ ہے. آپ یہ طے کر کے اٹھے, میں نے زیادہ بھی آپ پر بوجھ نہیں ڈالا, پوری پوری کتابیں ساری ساری رات دن انگلش اور وہ جغرافیہ اور ہسٹری اور فلا اور فلا, مطلب یہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ کو مبارک ہو, وہ آپ کرتے رہے, لیکن میری درخواست صرف چار صفحے, جس کو میرے خیال میں چار یا پانچ منٹ لگیں گے. اگر آپ یہ طے کر لیں, اپنا وظیفہ بنا لیں, ورد بنا لیں کہ انشاءاللہ میں 24 گھنٹے میں چار منٹ اللہ کے لیے نکالوں گا اور صرف چار صفحے, آپ 40 پڑھ لیں آپ کو اجازت ہے, مگر چار تو پڑھیں ہی پڑھیں, ایک دن اگر چھوٹ جائے دوسرے دن آٹھ پڑھ لیں, تو چار صفحے روزانہ پڑھیں آپ, انشاءاللہ آپ خود مجھے کہیں گے کہ ہمیں بہت معلومات ہوں گی, اتنی سنتیں اور علمی نکات اس میں آپ کو ملیں گے. کیا خیال ہے, آج سے نیت کر لیں آپ چار صفحے, نہیں یوں پڑھیں گے شیطان انہیں پڑھنے نہیں دے گا, ان کو نیند چڑھے گی, جھونکے آئے گے, سستی ہوگی, یار کل آٹھ پڑھ لیں گے, پرسوں 12 پڑھ لیں گے, یوں وہ ٹالتے رہیں گے اور محروم رہیں گے. اور شیطان کا سب سے بڑا وار یہ کہ مسلمان کو علم دین سے دور رکھو, کہ وہ نمازیں بھی پڑھے تو اس کی نمازیں صحیح ہو ہی نہیں کہ اس کو نماز کا ثواب ملے, وہ روزے رکھے تو اس کو احکام پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے روزے درست ہوں. جیسے بھاری اکثریت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان ہوتی ہے اور پانی پیتی ہے, روزہ بند کرتی ہے, یوں وہ روزہ اپنا کھول ڈالتی ہے. صبح صادق پر بند ہونا چاہیے روزہ, لیکن یہ پہلے کھول, مطلب یعنی کہ اذان ہوتی ہے جو فجر کی اذان ہے, اور انڈر اسٹوڈے کے صبح صادق کے بعد ہی اسے ہونا تھا, تو لوگ کھاتے پیتے رہتے, اذان یہاں کی باقی ہے, بولتے وہاں کی اذان ابھی نہیں ہوئی, تو کھاتے پیتے رہو, تو روزہ اس طرح تھوڑی ہوتا کہ روزے کا تعلق اذان سے نہیں ہے, اس کا تعلق صبح صادق سے, کہ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں, کہ کسی نے صبح صادق ہو گئی اور کھانا کھایا یا پیا تو اس کا روزہ گیا، سارا دن وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو علم چونکہ اکثریت کو نہیں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہر جگہ یہی لوگ اذان پر کرتے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے روزے برباد ہو جاتے ہیں اور بھوک پیاس گلے پڑ جاتی. اس لیے یہ بے شمار سنتیں فیضان سنت میں ہیں، اس کو انشاءاللہ بھلے وعدہ نہ کریں لیکن میں امید رکھوں گا کہ آپ پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ. چار چار صفحے کا آپ کا وظیفہ انشاءاللہ. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ضرور پڑھے گا انشاءاللہ. ہاں جو بےچارا مجبور ہے نہیں پڑھنا جانتا، وہ بھی اپنے کسی ساتھی کو اگر مجبور کرے، اصرار کرے محبت سے کہ یار تم مجھے پڑھ کر سنا دو، تو اس میں یوں فائدہ ہوگا کہ اس کا پڑھنا ہو جائے گا اور تمہارا سننا ہو جائے گا، دونوں کا بھلا ہو جائے گا. مسجدوں میں درس ہے اس کو آپ پابندی سے کم از کم سنیں، تو یوں بھی آپ کو معلومات ہوتی چلی جائیں گی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں درس ہوتا ہے اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھتے نہیں. تو بھائی اگر حفظ بھی ہے نا، جیسے سورہ فاتحہ میری حفظ ہے، سورہ فاتحہ مجھے زبانی یاد ہے، لیکن پھر بھی میرا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ اگر میں پڑھوں یا سنوں تو مجھے ثواب ضرور ملے گا نا. تو اسی طرح اگر فیضان سنت آپ کو رٹی ہوئی ہے، جب بھی آپ سنو گے تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، یہ آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں، ہے نا. تو اب اتنے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، بلکہ آپ کا کام بھاگ جانا نہیں، آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو جا رہا ہے اس کو بھی ہاتھ جوڑ کر پیار سے بٹھائیں. شاید ایک آدھ سنت آپ کے بٹھانے کی وجہ سے وہ سن کر گیا اور اس کو یاد ہو گئی، تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے. تو جہاں جہاں جس جس مسجد میں درس ہوتا ہے اور آپ نماز میں موجود ہیں، تو کم از کم اس میں تو مجھے اطمینان دلا دیں آپ کے انشاءاللہ، اگر کوئی صحیح مجبوری نہ ہوئی، یہ ساروں کو صحیح مجبوری نہیں، اکا دکا کوئی مجبوری ہوتی ہوگی، تو میں آپ یہ تو مجھے اطمینان دلا دیں کہ آپ کے علاقے میں جہاں جہاں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے چند منٹ کے لیے، وہاں آپ کم از کم وہاں بیٹھ کر سنا کریں گے، یہ تو اطمینان دلا دیں، سب اطمینان دلا دیں مجھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر موت کی سختیاں جو ہیں وہ آسان فرمائے.
شاہ تارے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.